Ya İmam, ya İmam, ya İmam, ya İmam, ya İmam, ya İmam, ya İmam, aapke muntazir hai ye ghulam.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الله صلى الله عليه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وأجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے, انتہائی احسان ہے. خدا متعال نے یہ موقع نصیب کیا ہے. اس سے زیادہ نورانیت ہمارے معاشرے میں اور کہاں سے آئی؟ وہ لوگ کے جو ممبر کے اور محراب کے تقدس کے پاسبان ہیں وہ یہاں پر بڑی تعداد میں تشریف فرما ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے طالب علم ہونے کے ناطے, مجھے کہ اس معاشرے میں جو بھی اچھائی ہے خوش قسمتی سے, اور جو بگاڑ ہے بد قسمتی سے, ذمہ دار ہم ہیں. ہم ذمہ دار, مادی بگاڑ کے ذمہ دار مادی لوگ ہیں, مانوی بگاڑ کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں. کاش ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھ میں آئے کہ ہم ذمہ دار ہیں. یعنی اگر مثال کے طور پر اس معاشرے کے اندر انجینئرنگ کی تعلیم اچھی نہیں ہے تو ہم انجینئرنگ کی یونیورسٹیز کو اور ان کے پروفیسرز کو, ان کے مینجمنٹ کو اس کا الزام دیں گے. اگر میڈیکل کی تعلیم اچھی نہیں ہے تو ہم میڈیکل کالجز میں جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا. شکریہ. اگر دین کی حالت اچھی نہ ہو تو کہاں جائیں, کس سے پوچھیں؟ اگر مانوی حالت اچھی نہ ہو معاشرے کی, کون ذمہ دار ہے؟ تو کہیں نہ کہیں ہم ہی ذمہ دار ہوں گے, ورنہ معاشرے میں مانویات کے نمائندے کون ہیں ہمارے سوا؟ یعنی ہم یہ توقع تو نہیں کر سکتے کہ مثال کے طور پر کوئی, نعوذ باللہ, کوئی گلوکار, کوئی فنکار آئے گا وہ معنویت کی ذمہ داری لے گا, گرچہ آج کل لے رہے ہیں. چونکہ شاید ہم نے اپنا کام کم کیا تو ان لوگوں نے یہ فیلڈ خالی دیکھی اور اس میں گھس گئے. تو اس اعتبار سے یہ محفل بہت اہم ہے. یہ انعقاد ہونا, منعقد ہونا اور یہاں پہ تشریف فرما ہونا آپ سب کا, یہ بہت اہم ہے. بہرحال میرا موضوع ابھی اناؤنس ہوا ہے, اعلان ہوا ہے آپ کے سامنے, میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. معصومین علیہ السلام کی سیاسی بصیرت اور اس کی ترویج میں علماء و مبلغین کا کردار. میں اس کو کچھ بنیادی باتوں سے شروع کروں گا. آپ کے جیسے لوگوں کے سامنے کچھ عرض کرنا بہت سخت کام ہے, چونکہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو عوام کی طرح بولنا ہے. ظاہر ہے کہ سب کا سب جانتے ہیں, لیکن اب ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی ہے. جب انہوں نے بلا ہی لیا ہے اور کہا ہے کہ بھائی آپ کے پاس اتنے منٹس ہیں تو آپ نے بولنا ہے, تو کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی پڑے گا. تو میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ بعض اوقات ہم کنیکشن نہیں جوڑ پاتے, رابطہ نہیں جوڑ پاتے. تو سب سے پہلے میں اس کو بالکل بنیاد سے شروع کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مثلا ظاہر دین اسلام ایک پورا نظام ہے. ایک پورا نظام ہونے کے ناطے ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس نظام کا ایک حصہ کچھ کرے اور ایک حصہ کچھ اور کرے. تو اس نظام کو ایک ہم آہنگ نظام ہونا چاہیے. اس نظام کے اندر نماز بھی وہی کام کرے جو ولایت کرے, اور ولایت بھی اسی طرف لے کے جائے جس طرف روزہ لے کے جائے گا. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ علیحدہ علیحدہ سمت لے کے جائیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کا ایک عمل ہو, ہر ایک کا ایک کردار ہو, لیکن سمت دو ہوں یہ نہیں ہو سکتا. سمت ایک ہی ہونی چاہیے. تو وہ سمت کیا ہے, پوری اس نظام کی سمت کیا ہے؟ تو جو مجھے ایک لفظ سمجھ میں آتا ہے اس کو بولنا لوگوں کے سامنے ذرا مشکل ہے, لیکن میرا خیال میں یہاں عرض کرنا آسان ہے. اور وہ مجھے لگتا ہے جیسے اگر میں اس کو فارسی کے ساتھ تھوڑا سا نزدیک لانے کی کوشش کروں تو مجھے لگتا ہے جیسے مخلوق کو خدائی رنگ دینا. یہ اس نظام کا ہدف ہے. یہ نظام مخلوق کو خالق کا رنگ دینا چاہتا ہے. وہ صبغۃ اللہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ, یہ اس کا ہدف ہے. تو مثال کے طور پر میں ایک مخلوق ہوں, مخلوق ہونے کے ناطے میں ضعیف ہوں, ظاہر ممکن الوجود ہوں اور دستیوں قسم کے نقائص عیوب میرے اندر موجود ہیں. یہ نظام کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ نظام یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کو اعتراف کر لو کہ انا للہ, اور اسے قبول کر لو کہ لا الہ الا اللہ, اب ہم تمہیں لے کے جائیں گے الیہ راجعون. یہ اس نظام کا ہدف ہے. بس یہ نظام ہم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر نقائص ہیں, ہم نے تمہیں نقص کے ساتھ ہی خلق کیا. تمہارے اندر عیوب ہیں, ہم نے تمہیں عیوب کے ساتھ ہی خلق کیا ہے. لیکن ہم نے تمہیں ایک طاقت توانائی دی ہے, اس طاقت توانائی سے عبدی اطعنی اجعلک مثلی. یہ نظام یہ کروانا چاہتا ہے ہم سے. بس یہ نظام ہمیں دنیا میں دولت تک نہیں پہنچانا چاہتا, یہ نظام ہمیں اس دنیا کے اندر صرف طاقت تک نہیں پہنچانا چاہتا. یہ نظام یہ چاہتا ہے کہ ہم اس 70 سال 50 سال کی زندگی کو استعمال کریں اور جتنا زیادہ خدا کے نزدیک ہو سکتے ہیں, جتنا زیادہ خدائی اوصاف کو اپنے اندر لا سکتے ہیں, اور وہی در حقیقت قربتاً الاللہ ہے کہ ہم اللہ کے اسماء حسنہ میں سے کتنے اسماء حسنہ کو اپنے اندر ایجاد کر سکیں. یہ اس نظام کا مجموعی ہدف ہے. پھر سیاست کس ہدف سے ہے؟ اس پورے نظام کا ہدف یہ ہے کہ یہ خدائی بنانا چاہتا ہے مخلوق کو. تو سیاست کیوں ہے؟ تو مثال کے طور پر اگر سیاست نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو ہم سے کہتا کہ بھئی آپ بندگی کریں, آپ عبادتیں کریں, آپ ریاضتیں کریں, آپ اپنے اخلاقیات پہ محنت کریں. سیاست کیوں؟ سیاست اس لیے, سیاست کی بہت ساری تعریفیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں. سیاست اس لیے کہ سیاست کے نتیجے میں ایک معاشرہ بنتا ہے. یہ جو معاشرہ ہے یہ وہ ظرف ہے جس کے اندر مخلوق کے خدائی ہونے کا عمل جاری ہے. اگر یہ ظرف مناسب ماحول نہ دے, یہ خدائی ہونے کا عمل یہاں پہ نہیں ہو پائے گا. یعنی بالکل اگر بچکانہ عوامانہ مثال دوں تو مثال کے طور پر اگر میں ایک کھانا بنا رہا ہوں اور اس کے لیے میں نے ظرف ایک دیگچی کو استعمال کیا ہے اور وہ دیگچی اچھا ظرف نہیں ہے, تو مظروف کو میں اپنے کمال تک نہیں پہنچا سکوں گا. یہ معاشرہ وہ ظرف ہے جس کے اندر ہم لوگ خدائی بننے کی طرف جائیں گے. اگر یہ معاشرہ اچھا نہیں ہوا, یہ معاشرہ ہمارے لیے مددگار نہیں ہوا, ہم پھنس جائیں گے, ہم اس راستے کو طے نہیں کر پائیں گے. اور اگر 50 60 سال 70 سال میں اس راستے کو یہاں ہم نے طے نہیں کیا, پھر برزخ میں محشر میں پولیس رات پہ کٹ کٹ کے مر مر کے وہی راستہ لاکھوں سال میں طے کرنا پڑے گا. خدائی نہیں چاہتا. خدائی چاہتا ہے کہ یہ فاصلہ, یہ راستہ سفر ہم یہیں طے کر لیں. تو وہ دنیا میں ہی یہ سارا کام کروانا چاہ رہا ہے, اور دنیا میں جو کروانا چاہتا ہے تو پھر ایک معاشرے کے اندر رہ کے, تنہائی میں بھی نہیں کروانا چاہتا. لا روحانیت فی الاسلام, نبی خدا نے اسے قبول نہیں فرمایا. اگر معاشرے میں رہ کر ہی ہونا ہے تو معاشرے کا سازگار ہونا اس ہدف سے بہت ضروری ہے. اور یہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ سیاست سے حاصل ہوگا. تو جیسے کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سیاست میں نہیں جاؤں گا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے دیکھیے کچھ بھی ہو میں کھانا اچھا بنا لوں گا. یہ نہیں ہو پائے گا, یہ نہیں کر پائیں گے آپ. آپ کو اس ظرف کو اچھا کرنا پڑے گا. اس خاطر خدا متعالیٰ نے کسی نبی کو اس ظرف پہ توجہ دینے سے بری نہیں کیا, سب کو ذمہ دار قرار دیا کہ تمہیں اس معاشرے پہ توجہ دینی پڑے گی, ورنہ تم کس کو خدا کی طرف لے کر آؤ گے؟ سب کو تو کوئی اور کہیں اور لے جائے گا. جو اس معاشرے میں مخلوق کو خدا کی سمت نہ لے جائے, کہیں اور لے کے جائے, وہ طاغوت ہے. اس لیے خدا نے متعالیٰ نے فرمایا لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. طاغوت ہر وہ طاقت ہے جو انسان کو غیر خدا کی سمت لے جائے. وہ غیر خدا خود ہمارا نفس ہو سکتا ہے, وہ غیر خدا دنیا کی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے, دنیا کا کوئی مقام ہو سکتا ہے. کوئی بھی غیر خدا کی طرف لے کے جائے وہ شخص طاغوت ہے. وہ عمل طاغوتی عمل ہے, اور خدا نے اپنے بندوں کو یہ ذمہ داری دی آئے کریمہ کے مطابق کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اور طاغوت سے اجتناب کروائیں، ورنہ مخلوق اس طاغوت میں پھنستی چلی جائے گی، وہ اپنے ہدف کو حاصل نہیں کرے گی. اس خاطر انبیاء کرام علیہ السلام اور ائمہ اثار سلام اللہ علیہ اجمعین، انہوں نے اپنی زندگی کا اہم ترین کام یہ قرار دیا. تو وہ سیاست میں تشریف لائے، اور اس کو کیسے نظر انداز کر سکتے تھے؟ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں انبیاء کے راستے پہ چلوں اور میرا کام صرف نماز پڑھانا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو یہ کرے اصل اس کا مطلب یہ، اس کو یہی نہیں پتا کہ دین ہے کیا. ہم سب کو معلوم ہے کہ دین انسان کی وجود کے ساتھ آیا ہے. اگر حضرت آدم ابو البشر ہیں تو انہیں کے ساتھ دین آیا ہے. لیکن یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ پہلے دن سے دین میں انحرافات تھے. اس وقت آپ دنیا کی کسی بھی زمین کو کھود دیں آثار قدیمہ کو جاننے کے لیے، تو وہاں پر آپ کو دین کے آثار ملیں گے. لیکن وہ دین کے آثار میں کیا ملے گا آپ کو؟ کبھی انسانوں کی قربانیوں کے ڈھیر ملیں گے، کبھی ہیرے جواہرات ملیں گے جو معبدوں کے اوپر چڑھاوے میں بھیجے گئے تھے. یہ دین کا انحراف ہے جو بار بار ملے گا. یہ کیوں ملے گا؟ اس کی وجہ یہ کہ دین کے اندر ایک ناقابل تسخیر طاقت موجود ہے. دین کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جس کو کوئی تسخیر نہیں کر سکے گا. اس طاقت کو حاصل کرنا ہر لالچی کی لالچ میں آتا ہے، ہر حریص چاہتا ہے کہ یہ طاقت میرے ہاتھ میں آ جائے. اس خاطر غلط دین بنتے تھے اور بنتے رہیں گے، کیونکہ دین میں ایک طاقت ہے. تو فرعون جیسا بادشاہ اپنی تمام تر بادشاہت کے باوجود حریص ہے کہ میں کہیں الہ بن جاؤں، وہ الہ بننا چاہتا ہے. ما علمت لکم من الہ غیری، کیوں الہ بننا چاہتا ہے؟ بھائی تو بادشاہ ہے، اتنا بڑا بادشاہ، اس بادشاہت پہ اکتفا کر. اس کو پتہ ہے میری بادشاہت کے مقابلے میں الہیت کی جو طاقت ہے، الوہیت کی، وہ الوہیت کی طاقت بہت زیادہ ہے. تو انحرافات آتے رہیں گے اور ہمارے دور میں بھی آتے رہیں گے. السلام علیکم، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. تو یہ ہوتا رہے گا کہ طاغوت بنتے رہیں گے، لوگ طاغوت کی طرف جاتے رہیں گے. مشکل اس وقت پیش آتی ہے، سب سے سنگین مشکل، کہ جن لوگوں کا کام یہ تھا کہ وہ عبودیت کی طرف لے کے جائیں، وہ بھی کسی وجہ سے طاغوت کا حصہ بن جائیں. اگر ایسا نہ ہو، کبھی بھی طاغوت اپنا عمل نہیں کر سکتا. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، طاغوت غیر الہی رنگ لے کر عمل نہیں کر سکتا. طاغوت ہمیشہ الہی رنگ لے کر عمل کرے گا. لہذا مثلا میں نے عرض کیا، فرعون نے کہا ما علمت لکم من الہ غیری، اس کو بھی الہی رنگ چاہیے. اب مشکل یہاں پر ہے، وہ یہ کہ اگر مجھے ایک الہی رنگ مل گیا ہے جو میری حیثیت ہے، طالب علم ہونے کے ناطے، عالم ہونے کے ناطے، مبلغ ہونے کے ناطے، یہ جو الہی رنگ مل گیا ہے، کیا یہ گارنٹی ہے کہ میں بندگی میں بھی ہوں؟ نہیں، کیونکہ الہی رنگ لینے والوں نے ہی طاغوت کا رنگ پکڑنا ہے. یہ پہلے بھی ہوا ہے، ہمیشہ ہوگا یہ، کیونکہ اگر الہی رنگ نہیں ہوا تو وہ طاغوت اتنا طاقتور نہیں ہو پاتا، پھر اس سے لڑنا ممکن ہوتا ہے. یہ وہ چیلنج ہے جس میں اور آپ پھنسے ہوئے ہیں. وہ یہ کہ ہمیں ایک الہی رنگ مل گیا ہے، لیکن یہ الہی رنگ اس بات کی ضمانت نہیں دیتا ہے کہ ہم لوگ عبودیت میں بھی ہوں گے. اس خاطر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے بار بار کہ ہماری جو حیثیت ہے، شخصیت ہے، خوبیوں خامیوں کے ساتھ، یہ پرسنٹیج میں اہل بیت سے کتنا نزدیک ہے. یعنی مثلا اگر ہمیں اور آپ کو، ظاہر ہے معیار اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، اس سے بڑھ کر کون سا معیار ہے؟ تو جیسے ہی ہم کہتے ہیں کہ ہم اس الہی رنگ کے نمائندے ہیں، تو سب سے پہلے ہم سے ایک سوال ہوگا، تمہیں کتنے فیصد رنگ ہے جو اللہ کا رنگ ہے؟ ہم سب کو معلوم. اور اس کے بعد پھر یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی اب آپ یہ بتائیں، آپ سیاست میں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو میں نے عرض کیا، اگر ہم طاغوت کا شکار ہوئے تو ہم سیاست میں تو آئیں گے، لیکن غیر الہی سیاست کریں گے. تو اس وجہ سے یہ موضوع اہم بنتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اہل بیت کی سیاست کے بنیادی اصول کیا ہیں، تاکہ نمبر ایک ایسا نہ ہو کہ آپ الہی رنگ لیں اور طاغوت بن جائیں، نعوذ باللہ. دوسری بات یہ کہ آپ الہی رنگ لیں، سیاست میں بھی آئیں لیکن پھر دوبارہ طاغوتی سیاست ہو جائے. اس خاطر یہ موضوع بہت ضروری بن جاتا ہے. اب اس میں میں چند پوائنٹس لکھ کے لے کے آیا تھا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا، پورا نظام ایک ہی نظام ہے، اس نظام میں کوئی آپ تعارض ایجاد نہیں کریں گے، کوئی تناقض ایجاد نہیں کریں گے، ورنہ آپ نظام سے باہر ہو رہے ہیں. یہ نظام انسانوں کی آزادی پر ہے یا انسانوں کے جبر پر ہے؟ جو اسلام دین اسلام نظام لے کر آیا ہے، یہ انسانوں کی آزادی پر ہے. لا اکراہ فی الدین، لکم دینکم ولی دین، اور تم ذمہ دار ہو، یہ ساری باتیں. اب جب کہ ہم سیاست میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں لوگوں کو وہ معاشرہ دیں جس سے وہ خدا کی سمجھ جائیں، یہ جبر کر کے ہو سکتا ہے؟ پوسیبل نہیں ہے. آپ جبر کر کے کسی بھی انسان کو طاغوت کی سمجھ لے جا سکتے ہیں، خدا کی سمجھ نہیں جا سکتے. تو اہل بیت کی سیاسی سیرت کا پہلا اصول سوائے لوگوں کو شعور دینے کے کہ وہ اپنے ارادے سے کچھ کریں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. پوری تاریخ میں آپ یہی دیکھیں گے. اگر کہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کو یہ موقع ملا کہ وہ شمشیر کے ذریعے، کسی سپہ سالار کے ذریعے سے کسی طرح حکومت پہ پہنچ جائے، انہوں نے منع کر دیا. مشہور و معروف ابو مسلم و خراسانی اور اس طریقے کے جو خطوط مولا چھٹے سرکار کو بھیجے گئے، انہوں نے منع کیا. ابو سلمہ خلال، یا مثلا سب سے پہلے مولا امیر المومنین کے سامنے جب ابو سفیان ایک فریب کے لیے آیا، تو انہوں نے کبھی ان باتوں کو قبول نہیں کیا کہ ہمارے پاس کوئی ایک شارٹ کٹ ہے، پہلے ہم حکومت میں آ جائیں پھر لوگوں کو دیندار بنائیں گے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ کو کم از کم اتنا دیندار بنانا پڑے گا، اتنا شعور دینا پڑے گا کہ وہ یہ مانگیں کہ ہمیں یہ چاہیے، پھر بعد میں آپ مزید تربیت کریں گے. تو یہ مجھے پہلا اصول نظر آیا. اب اس اصول کے ساتھ علماء اور مبلغین کا کردار کیا، اس کے ساتھ ہی نپٹاتے رہتے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ اگر کسی کو شعور دینا ہے تو یہ مبلغین کے سوا کرے گا کون؟ شعور تو دینا ادھر سے ہی ہے. ہاں، اب وہ مبلغین اپنی تبلیغ کے اندر میڈیا کو استعمال کریں، وہ مبلغین اپنی تبلیغ کے اندر مسجد کو استعمال کریں، کس کو استعمال کریں، یہ ان کا کام ہے. لیکن دینا تو انہوں نے ہی ہے. تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ وہ آپ شعور دیں. اچھا، اب سوال یہ، شعور دیں کس چیز کا؟ بھائی، ایک شعور دینا یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے مثلاً دھاندلی کر دی انتخابات کے اندر، یہ بھی ایک شعور ہے. صحیح ہے. تو یہ کون سی طاغوتی طاقت ہے جو یہ شعور نہیں دیتی؟ کم از کم ظاہری طور پہ کہتے ہیں ہم بھی آپ کو سیاسی بصیرت دیتے ہیں. تو یہ جو ہم نے شعور دینا ہے اہل بیت اطہار کی تبعیت کے اندر، وہ کون سا شعور ہے؟ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ شعور سب سے پہلے اس پورے نظام کا ہے کہ یہ خلقت ہوئی کیوں ہے، یہ اس کا شعور ہے. دوسری بات اس کا شعور ہے کہ آپ زندگی کے اندر جو بھی فیصلے کریں گے، بالآخر اس کے اوپر آپ کی ایک ذمہ داری آ رہی ہے. سادہ سا ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے آج کل فلسطین کے حالات کو دیکھتے ہوئے، وہ یہ کہ فرض کریں میں اسباب غیبت میں، کیونکہ امام کی غیبت ختم نہیں ہو رہی تو غیبت چل رہی ہے، تو جو غیبت چل رہی ہے یہ بھی کسی سبب سے چل رہی ہے. ظہور بھی کسی سبب سے ہوگا، غیبت بھی کسی سبب سے ہو رہی ہے. غیبت کو ہونا بھی کسی سبب پر ہوگا، اور مسلسل چلتے رہنا بھی کسی سبب پہ ہوگا، اور اسی طرح ظہور بھی کسی سبب پہ ہوگا. اب اگر غیبت ختم نہیں ہو رہی ہے اور غیبت چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے اسباب غیبت ابھی جاری ہیں. اگر اسباب غیبت جاری ہیں تو پھر ایک مشکل ہے، میں اسباب ظہور میں ہوں یا اسباب غیبت میں ہوں، میرا کردار. خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، میرا کردار اسباب غیبت میں ہوا کہ میرے جسم کی وجہ سے غیبت چل رہی ہے، تو پھر ایک خطرناک مشکل ہے. اس غیبت کے دوران جو لاکھوں انسان مر رہے ہیں، ان کے خون کا ایک پرسنٹیج میری گردن پر بھی ہے. کیونکہ اگر میں اسباب غیبت میں نہ ہوتا تو غیبت ختم ہو جاتی، غیبت ختم ہو جاتی تو ان لاکھوں لوگوں کی جانیں بچ جاتی. یہ وہ شعور ہے جو ہمیں دینا پڑے گا. کہ لوگ اپنی ذمہ داری کو پہچان لیں کہ ہونا کیا ہے. اب اس شعور کی مثال کیا ہے؟ اب یہ تو دعویٰ ہو گیا کہ اہل بیت نے شعور دینے کی کوشش کی. نہیں، بہت سادہ سی مثالیں اس کی. اصل اس پہلی رات جب اسلام کی خلافت کے اوپر ایک غاصبانہ حرکت انجام پائی تو سب سے پہلے شعور دینے کی کوشش بنت رسول اللہ نے کی. وہ کیوں تشریف لے گئے ایک ایک گھر، ایک ایک دروازے کے اوپر، اس شعور کو دینے کے لیے کہ جو تم کر رہے ہو اس کو پہچان لو، اب ہوگا کیا. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی وہ خطبات ہیں جو بی بی نے ارشاد فرمائے، مولانا صاحب تشریف فرمائے جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا ان خطبات کا. تو اس میں بی بی نے فرمایا تھا کہ اب سروں کے کٹنے کا انتظار کرو، یہ جو تم نے کیا ہے کہ ان کو نہیں دی حاکمیت، اب سروں کے کٹنے کا انتظار کرو. اچھا، یہی شعور دینا. بی بی جب دربار میں تشریف لے گئیں شام میں اندر کوفہ کے اندر، وہی کام بار بار انجام پاتا رہا. تو مجھے لگا کہ سب سے مشکل، سب سے اہم کام یہ جگہ ہے کہ آپ کیسے شعور دیں گے. تو ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے بنیادی ترین اصولوں میں. اچھا، اب یہاں پہ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ کہ جو شعور دینے والا ہے، کیا یہ طاغوت کی زد سے محفوظ رہے گا؟ کیا یہ محفوظ رہے گا؟ نہیں، اس کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ ایک مشکل ہے، جو شعور دے گا کیا وہ طاغوت کی زد سے بچے گا؟ نہیں بچے گا. ایک بہت آسان راستہ ہوتا ہے اس کا، میں نے عرض کیا دین میں انحرافات آتے رہتے ہیں، جب سے دین ہے انحرافات بھی ہیں، حابیل قابیل فلاں فلاں. اس کا ایک بہت آسان راستہ ہے کہ بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ شعور دینا میری ذمہ داری ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ زندہ ظالموں کی بجائے مردہ ظالموں کے خلاف شعور دینے لگتا ہے تاکہ زندہ ظالم مجھے چیلنج نہ کرے. تو وہ بہت آسان راستہ پکڑتا ہے کہ جتنے مر چکے ہیں ان سب کو گالیاں دو، جتنے مر چکے ہیں ان کے اوپر لان کرتے رہو، زندوں کو ٹچ نہیں کرنا ورنہ یہ مصیبت میں ڈال دے گا. اب یہاں پہ وہ بھول جاتا ہے کہ قرآن کریم اگر مردہ ظالم کا تذکرہ کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس مردے ظالم کی قبر کے اندر آگ کو بڑھاوا ہے، وہ اس لیے تذکرہ کرتا ہے کہ یہ کردار ریپیٹ ہوں گے. تو اگر وہ نمرود کا تذکرہ کر رہا ہے یا فرعون کا تذکرہ کرتا ہے یا اور دوسرے ظالموں کا، تو اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا کہ اس فرعون کی قبر میں آگ اور بھڑک جائے. بنی اسرائیل تو مر چکے. وہ یہ چاہتا ہے قرآن کریم کہ آپ پچھلے ظالموں کو سیکھیں اور اپنے دور میں ان ظالموں کی مثال کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ورنہ تو ایک کتاب تاریخ بن جائے گی، کتاب ہدایت رہے گی نہیں اصلاً. اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، پچھلے دور میں ایک کیریکٹر خدا نے متعین ہمیں بار بار سکھایا ہے، وہ ہے حامان، فرعون کا وزیر. ایک کیریکٹر سکھایا ہے سامری. یہ دونوں آج کے دور میں کہاں ہیں؟ اگر آپ مجھ سے کہیں نہیں ہیں تو کتاب تاریخ ہو گئی، پھر یہ کتاب ہدایت نہیں ہے. اگر کہیں ہیں مجھے نہیں پتا، تو اس کا مطلب ہے میں اور آپ بھی اسی کیٹیگری کے اندر ہیں، مردہ ظالموں کو گالیاں دیتے رہو تاکہ زندہ ظالم ہمیں چیلنج نہ کرے. آج کا سامری کون ہے؟ آج کا حامان کون ہے؟ وہ جنود ہما، ان کا جنود کہاں ہے؟ یہ وہ آ گئی ہے جو پہلے ہمارے پاس ہو تو ہم دیں، ورنہ فاقد الشے لا یعطی، جس کے پاس خود اسے وہ کہاں سے دے گا. تو مجھے لگتا ہے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہاں پر ہے. اب یہاں پر ایک اور مشکل بھی ہے، شعور میں گہرائی کتنی ہے؟ وہ ایک صاحب تھے، بہت بڑے عالم دین تھے ایران میں، بہت کتابیں لکھتے تھے، لکھتے لکھ کے انہوں نے کتابوں کے ڈھیر لگا دیے. تو ایک اور عالم سے پوچھا کہ وہ بہت بڑا عالم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بہت بڑا. تو انہوں نے کہا کہ اس کا علم بہت زیادہ ہے، سمندر کی طرح ہے. کہنے ہاں سمندر کی طرح ہے، گہرائی ایک انچ ہے. ہے تو سمندر لیکن گہرائی ایک انچ ہے. اب اگر میرے پاس شعور ہے اور گہرائی نہیں ہے تو یہ آج کے کالج کے بچے بھی مجھے ہرا لیں گے، یہ ہونے والا ہے. یونیورسٹی تو دور کی بات ہے، کالج کے بچے بھی مجھے پھنسا لیں گے. اس دور میں جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس میں ابھی پاکستان میں، میرا کام یہ نہیں تھا جانا اس طرف لیکن مجبوراً، اسٹیبلشمنٹ 70-80 سال سے ایک کتاب بنائی بیٹھی ہے جس کے اندر وہ نسخے لکھے ہیں جس میں انتخابات استعمال ہوتے ہیں. 70-80 سال سے یہ نسخے تیر بہدف اپنا کام کر رہے تھے, اس دفعہ نہیں کر سکے. کیوں؟ وہ جوان کود گئے جن کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی تھی, انہوں نے ستیہ ناس مار دیا سارا. بالکل یہی چیز صہیونیت کے ساتھ ہوئی ہے. 70-80 سال سے صہیونیت اپنے پرانے نسخوں میں جیت رہی تھی, اس دفعہ ہاری ہے. کیوں ہاری ہے؟ اس دفعہ اس کے سامنے وہ لوگ آ گئے جن کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی تھی, انہوں نے ہرا لیا اس کو. ہاں, اب مجھے صرف ایک بات بتائیے گا, ہم لوگوں کی جیتنے کا چانس کتنے فیصد ہے؟ میرے خیال میں دو مقرر ہیں, پیچھے ایک اور بھی ہے کوئی. اللہم صلی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. سب ہمارے پاس 50 منٹ ہمیں دیے تھے, الحمدللہ رب العالمین آپ کے صبر و تحمل کے ساتھ 30 منٹ تقریباً گزر گئے, الحمدللہ. تو اب چند منٹ باقی ہیں, اس میں آپ کو خدا صبر پر اور زیادہ اجر نصیب فرمائے گا. تو آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجے گا, محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد و اجل فرج. آپ کا بالکل بھائی ہوتے ہوئے میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں, اگر اس وقت معاشرے میں لا دینیت کی فضا تیزی سے پھیل رہی ہے اور پھیل رہی ہے, ایک عجیب بات ہے, انگلستان, انگلینڈ, یو کے, سب مختلف نام لیتے ہیں, یہ ملک تقریباً 1500 سال سے کم از کم عیسائی اکثریت کا ملک تھا. البتہ عیسائی فرقوں کے مختلف فرقے یہاں پر اکثریت میں اقلیت میں آتے جاتے رہے, کیتھولزم, کیتھولکس, پھر پروٹیسٹنٹس, پھر انگلش چرچ اور فلاں فلاں, لیکن بہرحال عیسائی تھے تقریباً 1500 سال سے. صحیح, اس 1500 سال کی عیسائیت کے نتیجے میں آپ انگلستان تشریف لے جائیے, شاید کوئی محلہ ملے گا جہاں پر کوئی بڑا چرچ نہ ہو. لندن میں تقریباً ہر دوسری گلی پر آپ کو ایک چرچ مل جائے گا. لیکن پچھلے سال یہ ملک لا دین پسند اکثریت کا ملک بن گیا. 1500 سال سے عیسائیت اکثریت کا ملک تھا یہ. پچھلے سال اعداد و شمار کے مطابق لا دینیت اکثریتی دین ہے اس وقت انگلستان کا. اچھا, اب یہاں پہ دو بڑی عجیب نتائج ہیں. ایک تو یہ کہ کسی معاشرے کا 1500 سال کا دین کا سابقہ بھی اس کو لا دینیت کی موجودہ موج کے سامنے نہیں روک پائے گا. اگر لا دینیت آئی تو 1500 سال کا سابقہ بھی اس کو نہیں بچا پائے گا, وہ گیا. نمبر ایک. نمبر دو, لاکھوں بلڈنگز دین نہیں بچا پائیں, لاکھوں بلڈنگز. میرا خیال میں, میں مبالغہ نہیں کر رہا اگر میں لاکھوں کہہ رہا ہوں, شاید لاکھوں ہوں گے. لاکھوں نہیں ہونا تو کم سے کم 10,000 چرچ جو انگلستان میں بنے اور ایک سے ایک خوبصورت, یہ دین نہیں بچا پائے. نمبر تین, کچھ عرصے پہلے تک یہ چرچ لوگوں سے بھرے ہوئے تھے, ان کے مذہبی رہنما ان کے معاشرے کے رہنما تھے, اب سب خالی ہیں اور یہ چرچ بیچ رہے ہیں, جن کو ہم مسجدوں اور امام بارگاہوں میں تبدیل کر رہے ہیں. صحیح ہے, اس سے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کی میری یونیورسٹیز میں بچے جن ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں وہ انہی معاشروں سے پڑھ کے آئے ہیں, انہی لادینیتوں کو سیکھ کر آئے ہوئے ہیں. اس وقت یہ بچے اس لادینیت کے علم بردار بنے ہوئے ہیں بدقسمتی سے. ان کے سامنے ہمارے جیتنے کا چانس کتنے فیصد ہے؟ اور یہ جب میدان میں کودے ہیں تو انہوں نے 75 سالہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کی تمام تر طاقت کے ساتھ کسی حد میں شکست دے دی ہے. یہ خدا نہ کرے اگر ان کا رخ ہمارے دین کے خلاف ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں. یعنی کم و بیش ہم لوگ اپنے معاشروں میں اسی جنگ میں موجود ہیں جس میں انگلستان کا معاشرہ 150 سال پہلے اپنی روحانیت کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ ہار گئے, بہت بری طرح ہار گئے. اب ہم لوگ ہیں, اور بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جس شعور کو ہمارے پاس ہونا چاہیے جس سے ہم اپنے دین کو ڈیفینڈ کر لیں, اس شعور کی ابھی بھی کمی ہے. ایک بہت بڑا فرق ہے جس سے بہت بڑی امید ہے, ان کا دین بے شعور تھا, یہ دین باشعور ہے. سب سے بڑی آسانی یہ ہے, شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا. یہ اس دین کی خاصیت ہے, اس سے امید ہے. لیکن سوال یہ ہے, پھر میں ایک سوال کھڑا کر رہا ہوں, دین باشعور ہے, یہ کیسے پتا چلے کہ دیندار بھی باشعور ہے؟ دین باشعور ہے, دیندار کے باشعور ہونے کی گارنٹی اس سے نہیں ملتی ہے. دیندار تو اس وقت باشعور ہوگا جب اس دین کا پیروکار ہوگا. آپ نے دیکھا, آپ سب کی توجہات پھر وہیں چلی گئیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, معذرت کے ساتھ میری کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کے سامنے, لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. یہ جو ہم نماز میں تمرکز کی بات کرتے ہیں, یہ میرے اور آپ کے علاوہ کس میں ہم سے زیادہ ہونا چاہیے؟ ہم میں ہونا چاہیے نا. اگر ہم میں ہی نہیں ہے تو پھر پیچھے کہاں بنے گا؟ اور اس کی ایک نشانی کیا ہے؟ ایک نشانی یہی ہے, جیسے یہاں کوئی موومنٹ ہوتی ہے آپ لوگ یہاں دیکھنے لگتے ہیں. تو میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اچھا زندگی میں بھی یہی ہوتا رہتا ہے. خدا نے ہمیں کسی کام سے خلق کیا ہے, ہم یہاں آ کے کچھ اور کرتے ہیں کیونکہ اس کی چمک بہت زیادہ ہوتی ہے. تو پہلا کام سیاسی اصول میں شعور آگہی, شعور آگہی میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان میں بنیادی طور پر جو رکاوٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی, تیزی سے اختتام کی طرف بھی لے کے جاؤں. دوسرا پوائنٹ مجھے جو سمجھ میں آتا ہے, درود بھیجے گا محمد والے محمد پر, صلی علی محمد محمد. میں بہت معذرت چاہتا ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ میں آخر تک آتے آتے آپ سب کو ناراض کر دوں گا, اس لیے اب میں کوئی تنقیدی بات نہیں کروں گا, چونکہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ بھی ظاہر ہے ایک سختی سے گزر رہے ہیں اور ایک سخت دور میں گزر رہے ہیں, یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. سختی بھی ہے, دور بھی سخت ہے, اور آپ لوگوں کا کام بھی سخت ہے. بہرحال دوسرا جو اصول مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام لوگوں کے درد, لوگوں کی تکلیف, اس کو یہ کہہ کے نظر انداز نہیں کر سکتے تھے کہ جب ہم طاقت ہاتھ میں لیں گے تو صحیح کر لیں گے, یہ نہیں کر سکتے تھے. کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو سوائے حاکمیت کے صحیح نہیں کیے جا سکتے, حتیٰ اس قسم کے درد میں بھی جو مشکل میں مبتلا ہو اس کو اس کی امید پہ رہا نہیں کیا جا سکتا, نہیں چھوڑا جا سکتا. جو بھوکا ہے کیا اس کو یہ کہہ کے چھوڑا جا سکتا ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. حاکمیت ان کا حق تھا, وہ حق غصب ہوا تھا, اس کے نتیجے میں معاشرے میں مسلسل ناانصافی اور نابرابری پھیل گئی تھی. سید الشہدا نے خطبہ منا کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا, میں بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ ایسا جملہ جیسے لگ رہا ہے جیسے 1400 سال بعد آج کوئی کہہ رہا ہے. امام فرمائے کہ معاشرے کے اندر معذور اور اپاہج اور دماغی مفلوج موجود ہیں جن کا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے. کیوں امام نے جملہ ارشاد فرمایا اور شبی اس ترجمے کے؟ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ دوسرا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بہت بڑا سیاسی بصیرت کا پوائنٹ تھا, وہ لوگوں کے دکھ درد میں ان کے ساتھ شریک ہونا تھا, چاہے حاکمیت ہو چاہے حاکمیت نہ ہو, چاہے وہ ان کے ماننے والے ہوں چاہے وہ ان کے ماننے والے نہ ہوں, چاہے وہ پہچان سکیں اور چاہے نہ پہچان سکیں. یوں لگتا ہے بعض اوقات ہم لوگ یوں سوچنے لگتے ہیں جیسے فلاحی کام لوگوں کو جذب کرنے کے لیے ہے, تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ ریاکاری کا عنصر ڈالنا ضروری ہوتا ہے. مثلاً اگر آپ ایک جا رہے ہیں ایک فلاحی کام کر رہے ہیں اور آپ نے اپنی تنظیم کا بینر نہیں لگایا تو ان کو کیا پتا کس نے کیا, تو تو وہ جذب کیسے ہوں گے؟ تو اس جذب کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کام کرنا پڑے گا جو اس پرخلوص نیت سے معارض ہوگا. اہل بیت نے یہ نہیں کیا. ہمارے پاس کتنی روایتیں موجود ہیں کہ وہ رات کے وقت میں اپنی کمر کے اوپر مثال کے طور پر اناج وغیرہ لاد کے جاتے تھے اور اسی اندھیرے میں لوگوں کی مدد کر کے واپس آ جاتے تھے. کم سے کم ایک روایت مجھے اچھی طرح یاد ہے جس میں ایک آدمی نے امام کے ساتھ سفر کیا، امام شہر کے مرکز تک گئے، لوگوں کے لیے روٹیاں رکھیں، اس نے بھی روٹیاں رکھیں. پھر بعد میں اس نے کہا کہ مولا، اندھیرے میں آپ نے روٹیاں مثلا رکھ دیں، انہوں نے تو آپ کو پہچانا بھی نہیں، کیا یہ آپ کے ماننے والے ہیں کیا؟ امام نے فرمایا کہ اگر یہ ہمارے ماننے والے ہوتے تو ہم دسترخوان پہ بٹھا کے سالن میں بھی شریک کرتے. یہ وہ ہیں جو ہمارے دسترخوان پہ نہیں آئیں گے تو ہم رات میں ان کو دینے آئے ہیں. صحیح. اچھا، اب یہ فکر کتنی دور ہے اس بات سے کہ میری تنظیم کا بینر نہیں لگا ہوا تو کسی کو کیا پتا چلے گا یہ تقسیم کس نے کیا؟ صحیح. ان غیر الہی حرکتوں کی وجہ سے ہماری ناکامی ہے. اس نے ہمیں ناکام کرنے میں اور مؤثر کر دیا اپنا کردار. اگر ہم اصولوں کے اوپر زندگی گزاریں، ان اصولوں پہ محنت کر کے اہل بیت نے 1400 سال زمانے کے سارے طاغوتوں کا مقابلہ کیا ہے، ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہمیں بھی تو کر لینا چاہیے تھا. پھر ہم نے اصولوں پہ کمپرومائز کیا. یہ دو باتیں تھیں جو امپورٹنٹ بہت نظر آئیں مجھے، اور ایک دو باتیں اور تھیں. تیسری بات یہ تھی کہ اہل بیت کی جو جہد ہے، جس کو ہم جد و جہد کہتے ہیں یا جد و جہد کہتے ہیں بعض لوگ، یہ کوئی دسیوں سال کا کام نہیں تھا، سینکڑوں سال کا عمل تھا. صحیح. اصل میں ابھی بھی اگر ہم سے کوئی پوچھا جائے ولایت امیر المومنین کا دنیاوی قیام ہو چکا ہے کیا؟ نہیں ہوا ہے. تو کیا ان کی جد و جہد رک گئی ہے؟ نہیں رکی ہے. تو کتنا عرصہ تک ہو گیا ہے؟ 1400 سال. ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی یہ بات کہے کہ تم یہ کام کرو، یہ 2 نسل بعد فائدہ دے گا، تو بندہ کہتا ہے میں جب ہوں گا ہی نہیں تو فائدہ کیا. اور ہمارا جو حکومتی اہلکار ہے وہ تو ایک اور کام کرتا ہے، اس کے پاس کوئی جا کر کہے کہ بھائی یہ کام کر لو، یہ معاشرے کے کارآمد آئے گا، تو کہتا ہے اگلے انتخابات سے پہلے ہو جائے گا. تو جتنا احمق وہ ہے، کم و بیش وہ بھی اتنا ہی احمق ہے جو کہہ رہا ہے میری زندگی میں نظر آ جائے گا. دونوں خود غرض ہیں، دونوں میں خود غرضی ہے، دونوں خدا کے لیے نہیں ہے. اگر خدا کے لیے ہو تو سید الشہداء قربانی 61 ہجرہ میں دیں اور 1400 سال کے بعد منایا جائے گا. ہاں، 1400 سال کے بعد. تو ایک پوسٹر میں نے دیکھا تھا، وہ مجھے ہمیشہ انسپائر کرتا ہے. اس میں ایک جگہ پہ کربلا کو دکھایا، آسمان سے بہت کروڑوں لوگ اندر جمع ہیں، اور اس میں ایک نقطے کے اوپر پوائنٹ کیا اس نے، اور اس پہ لکھا 1400 سال پہلے حسین یہاں تنہا کھڑے تھے. 1400 سال لگے اس بات کو پہچاننے میں کہ ان کا حق ہے کہ کروڑوں یہاں آئیں. صحیح ہے. ہم لوگوں کی بصیرت 140 سال پہ بھی ساتھ نہیں دیتی، ہماری مشکل 14 سال بھی ساتھ نہیں دیتی. ہم کہتے ہیں آج کریں کل نتیجہ مل جائے. کیسے ہو سکتا؟ یہ تو یونیورسٹیز کے اندر بچوں کو سائنٹسٹ بنانے کا عمل بھی 2 جنریشن لے لیتا ہے، تو انسان بنانے کا عمل کیسے 1-2 نسل میں ہو جائے گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اصلا. تو یہ تیسری بات تھی. ایک آخری بات اور جو میں آپ کی زحمت تمام کروں، جو مجھے سمجھ میں آیا، اہل بیت اطہار علیہم السلام لوگوں کو تیار کرتے تھے کہ لوگ اپنے نقش کو پہچانیں، اپنے کردار کو پہچانیں، چاہتے تھے کہ لوگوں کو چلیں. ایک موقع آتا تھا جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ لوگ نہیں کر رہے. اگر لوگ نہیں کر رہے پھر وہ تنہ تنہا کرتے تھے. یہاں پہ قربانی آتی تھی. بس سب سے بڑی قربانی اس وقت آتی تھی جب لوگ نہیں کرتے تھے اور وہ مجبور ہوتے تھے کہ اب تنہ تنہا کچھ کرنا پڑے گا، اور پھر کربلا بنتی ہے، پھر مولا ساتھ میں امام زندانوں میں جاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے جو مسائل اٹھانے پڑتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ ان کی سیاسی اصولوں پہ چلنے والے ہیں. ایک وقت آئے گا جب ہمیں تنہائی میں بھی قربانی دینی پڑے گی. البتہ ہوشیاری ہمیں یہ کرنی پڑے گی کہ کہیں یہ تنہائی کی قربانی ذاتی مفادات کے لیے نہ ہو. یہ نہ ہو جائے کہ ہم یہ سمجھتے رہے ہم تنہائی میں قربانی دے رہے ہیں, درحقیقت وہ قربانی اپنے مفادات کے لیے تھی, وہ الہی نظام کے لیے نہیں تھی. تو یہ چند باتیں تھیں جو مجھے سمجھ میں آئیں اور آپ کی خدمت میں نے عرض کی. 50 منٹ ہمارا وقت تھا اور ابھی تقریباً 8 منٹ, 7-8 منٹ باقی ہیں. لیکن میرا خیال ہے لوگ کہیں ختم کرو, اس سے پہلے انسان خود ہی ختم کر لے یہ بہت اچھا ہے. وہ 5 منٹ رکھ کے ختم کرے یہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ لوگ کہیں. پھر ایک آخری بات چلے میں اضافہ کر دیتا ہوں, اپنی وقت کو بھی پورا کر لوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. منیت المرید میں شہید ثانی کی ایک جملہ لکھا ہوا ہے. یہ جملہ پتہ نہیں کتنے مفاہیم رکھتا ہوگا, نہیں معلوم. سادہ, بہت سادہ عربی کا جملہ, من طلب العلا سحر اللیالی, من طلب العلا سحر اللیالی. یہ پوری حرکت کا راز ہے. جس دن آپ کی شب سحر ہو آپ کے جاگتے ہوئے, اس دن آپ حرکت کر گئے پازیٹو مثبت. اور جس دن آپ کی سحر ہوئی, شب ہوئی, سحر داخل ہوئی آپ کے سوتے ہوئے, انا للہ, آپ بھی گئے معاشرہ بھی گیا, کیونکہ وہ آپ ہی کا رزلٹ ہے. بس میرا اپنے خیال ہے ہم جیسے مبلغین کو, اگر مجھے یہ سعادت ملے کہ میں اپنے آپ کو مبلغ کہوں, قطعاً حق نہیں ملتا لوگوں کو کچھ برا بھلا کہیں. یا تو ہم خدا کے نظام اسبابیت کے اوپر مشکوک ہیں, ورنہ ان کی معنویت اور پستی اور تعالی کے ذمہ دار ہم ہیں, ان کو کہاں برا بھلا کہہ سکتے ہیں. تو آخری بات جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ تھی, گرچہ اس کا سیاست سے براہ راست تعلق نہیں تھا, لیکن مجھے بات سمجھ میں آئی کہ جب مبلغ آتا ہے میدان میں, پہلے پوائنٹ سے لے کے آخر پوائنٹ تک قربانی تھی. یہ قربانی دیتا کون ہے؟ یہ قربانی صرف وہ دیتا ہے جس کے پاس کوئی خدائی رنگ ہوتا ہے. یہ خدائی رنگ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ خدائی رنگ ملتا ہے اس وقت جب انسان کا خدا سے کوئی ذاتی تعلق ہوتا ہے. خدا نے اس ذاتی تعلق بنانے کے لیے جو وقت رکھا ہے وہ وقت رکھا ہے. اگر کوئی اس وقت سے محروم ہے, اس کا مطلب ہے یہ خدا سے ذاتی تعلق نہیں بنانا چاہتا ہے. اب اس کے بعد یہ کہے میرا کوئی الہی رنگ ہوگا معاشرے کے اندر, تقریباً ناممکن ہے. آج تک ایسا ہوا نہیں ہے. تو اگر مجھے اور آپ کو اپنا کوئی خدائی رنگ دکھانا ہے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو خدائی رنگ چڑھانا ہے, تو ہمیں یہ سحر و لیالی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا پڑے گا. اور اگر یہ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو والسلام نام تمام, پھر ہم لوگ ایسے ہی گھومتے رہیں گے. تو یہ ایک آخری بات. ماہ شعبان, اللہ کے نبی نے انہی دنوں میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا, اس کے دو جملے مجھے بہت عربی کے اعتبار سے بھی بہت اچھے لگتے ہیں, ویسے تو ہیں یہ سبھی کچھ. ان دو جملے میں فرمایا تھا کہ ان انفسکم مرہونتن بعمالکم ففکوہا باستغفارکم وان ظہورکم ثقیلتن باوزارکم فخففوہا بطول سجودکم. آپ اپنی سلامتی کے لیے, وقت کے امام کی تعجیل کے لیے, ظہور کی تعجیل کے لیے, فلسطین کے مسلموں کی کامیابی کے لیے, اور انشاءاللہ یہ کہ خدا ہمیں محیا محمد و آل محمد و ممات محمد و آل محمد نصیب کرے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.